السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 22 22 فضل العلم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں، اور آج ہم ہو سکتا ہے یہ ایک ہی حدیث لے سکیں، کیونکہ اسی ایک حدیث پر ہمیں بات کرنی ہے، کیونکہ اس میں علم کی فضیلت کا بیان ہوا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت کا بیان ہے. تو آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر باب کے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اوتيت بقدح لبن فشربت حتى اني لا ارى الرأي يخرج في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم. بہت ہی پیاری حدیث ہے. ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے لیث نے، ان سے عقیل نے، ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا. وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. سبحان اللہ، کیا درجات ہیں صحابہ کرام کے اور کیا آنر ہے ان کے لیے ماشاءاللہ. عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب کا یہاں پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو راوی ہیں، عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے راوی مصری اور مدنی ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الگ الگ جو راویان حدیث ہیں وہ اپنے اپنے شہروں یا اپنے اپنے ملکوں کی نسبت سے بھی مشہور ہیں، تو اس کے کچھ راوی مدنی ہیں اور کچھ راوی مصری ہیں. دوسری چیز یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے یہ حدیث. اور تیسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس کا تعلق پچھلے باب سے. پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، اور جہالت کے عام ہونے کی بنا پر گناہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. تو چونکہ علم کی فضیلت ہی تھی وہ کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ جہالت عام نہ ہو، تو یہاں پر بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس باب میں بھی. اور چونکہ علم کتاب العلم ہی ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا حدیث بھی علم ہی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں علم کا بیان ہے. سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے حدیث کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی دراصل وحی ہوتے تھے اور سچے خواب ہوتے تھے. جیسے کہ بخاری ہی کی حدیث سے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی جو ابتدا ہوئی تو آپ کو پہلے سچے خواب آنے لگے تھے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے دن کے اجالے میں بالکل وہ حقیقت آپ کے سامنے نظر آ جاتی تھی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے اور ویسے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ ام حرام بنت ملحان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اور وہ آپ کی خدمت میں تھی، تو اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک لشکر ہے اور وہ ایسے لشکر ہیں کہ گویا کہ کسی جیسے کوئی بادشاہ اپنی مسند پر بیٹھتا ہے، تو ایسے وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنی شان بان اور آن سے، اور سمندر کو کراس کر رہے ہیں. تو یعنی ایک ایسا لشکر ہوگا جو کہ سمندر کو بھی کراس کرے گا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ وہ لشکر بھی جنتی ہوگا. تو بہرحال ام حرام بنت ملحان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. پھر کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یہ لشکر تھا جو کہ جس نے چڑھائی کی، اس میں یہ صحابیہ بھی شامل ہوئی. اور جب یہ واپس کشتی سے واپس آ رہی تھی اور جب انہوں نے خشکی پر پیر رکھا تو یہ کسی وجہ سے گر گئیں اور وہیں شہید ہو گئیں. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو کسی نیک شخص کو آئے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور آپ نے بھی فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن سچے خواب یا بشارت باقی رہ گئی ہے، خوشخبری یعنی خواب کے ذریعے سے. تو آج بھی اگر کوئی نیک لوگ ایسا سچا یا اچھا خواب دیکھتے ہیں تو سمجھے وہ پورا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم کو ہر کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اچھا ہمیں خواب نظر آیا لہٰذا ہم یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ خواب کی تعبیر کوئی آسان بات نہیں ہے. اور یہ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرو سوائے اچھے ایک عالم کے یا جو تمہارا خیر خواہ ہو. اور خواب جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بتایا جائے تو وہ پرندے کے پر پر ہوتا ہے، ادر وائز وہ مکمل ہو جاتا ہے یعنی واقع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہاں خواب کی بات کی گئی ہے. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا. دیکھا جائے تو دودھ ایک طرح سے ایک فطرت کی چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ کا پیالہ دیا گیا تھا، آپ نے اسے پسند فرمایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ معراج کے موقع پر جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو آپ کو دو مشروب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. اور جبریل امین نے کیا کہا تھا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. جس طرح سے دودھ پہلی غذا ہوتی ہے بچے کی اور اس کی پروان چڑھنے کی اور اس کی پرورش پانے کی، اسی طرح سے انسان کے لیے بھی علم ایک ایسی غذا ہے جس کی وجہ سے وہ پروان چڑھتا ہے. دودھ انسان کے جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے، اسے تازگی اور فرحت بخشتا ہے، اسے قوت اور طاقت دیتا ہے. اسی طرح سے علم انسان کے عقل اور شعور کو جلا بخشتا ہے. علم انسان کے فہم اور بصیرت کو جلا بخشتا ہے، اس کے اندر تر و تازگی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرتا ہے. علم علم ہی کی وجہ سے انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے. اور دودھ آپ دیکھیں کہ مدافعت یا قوت کے لیے نہیں، کوئی بیماریوں کا اٹیک نہ ہو اس کے لیے اکثر ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے دودھ پلایا جائے، کیونکہ جو کیلشیم دودھ میں ہوتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. تو جس طرح سے دودھ زندگی کی علامت ہے، دودھ ایک فطری چیز ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کئی دن تک اس کی غذا دودھ رہتی ہے اور وہ پورا فل میل ہے. اسی طرح سے علم انسان کی روحانی غذا ہے. بغیر علم کے انسان دراصل روحانی موت مر جاتا ہے. اس کے اندر نیکی کا یا پھر فہم اور بصیرت کا جذبہ یا وہ شعور پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر اگر وہ علم سے محروم رہے. تو علم کو تشبیہ دی گئی ہے دودھ سے. تو جس طرح سے دودھ قوت فراہم کرتا ہے، اسی طرح سے علم بھی قوت فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ، اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے. پھر دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا چلا جائے گا اور وہ ہمیں ہر راستے سے بہکائے گا. تو شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ہمارے پاس صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، اوتی تو بقدح لبن فشربت حتى انی لارى رائی یخرج فی ازواری، یعنی دودھ پینے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں تک نظر آ رہا ہے، یعنی میرے ناخن فریش ہو گئے ہیں، اس کی قوت مجھے مل گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم کی قوت اسے اتنی طاقت فراہم کرتی ہے، اتنی قوت فراہم کرتی ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں سے، یعنی روحانی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے، گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، برے کام کرنے سے، برے افعال سے وہ بچ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے سے وہ بچ جاتا ہے. یعنی علم کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی مدافعت کی قوت ہے کہ وہ اس کو ہر برائیوں سے بچا لیتا ہے. پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر لیتے ہیں یا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال العلم. اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی کہ عمر رضی اللہ عنہ، یعنی آپ کا جو بچہ ہوا دودھ تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا. اور یہاں پر جو فضل العلم کی بات کی گئی ہے تو عمدۃ القاری میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر فضل العلم کا مطلب ہے اضافی علم، ایکسٹرا علم. ایک علم تو دیکھیں سب کو حاصل ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سب نے وحی کا یعنی قرآن کا علم حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی، اس پر عمل کیا، اس کو آگے پہنچایا. لیکن جو اضافی علم یعنی جو فضیلت، فہم، فراست، شعور، بصیرت، ذہانت، یہ سب چیزیں، حکمت، یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھیں یہ بہت سارے لوگوں کو حاصل نہیں تھی. چند ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے جیسی نے عمر رضی اللہ عنہ کے جیسی بصیرت اور حکمت رکھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت حاصل تھی. یعنی مدینہ میں کوئی اور فتویٰ نہیں دیتا تھا سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی. یعنی کسی اور مسجد میں جب عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، کسی اور محلے میں جب وہ جاتے تو وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں موجود ہوتے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع، یعنی ان کی فہم و فراست کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کے فہم و فراست کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اکثر آیات جو نازل ہوئیں اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے چکے تھے پردے کے بارے میں ہے، اور ایسی کئی آیات ہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے وہی ہوتی تھی بعد میں جو وہی آیت نازل ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ یہ ان کی حکمت، یہ بصیرت تھی، یہ الہام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو وہی بات سوجھتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے سمجھے عمر رضی اللہ عنہ کو جو حاصل تھی اور جس کی بنا پر ان کا درجہ بہت بلند ہے. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا مناقب عمر ہم دیکھ لیں گے رضی اللہ عنہ کہ ان کے کیا کیا مناقب تھے، یعنی فضائل اور ان کی جو درجات کی بلندی تھی. ان کے بارے میں ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہم صرف وہ احادیث دیکھیں گے جو بخاری میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا کہ ایمان، علم اور عمل میں یا علم دین میں سب سے زیادہ آگے عمر رضی اللہ عنہ تھے. ایک حدیث اور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب قال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من كل شيء الا من نفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیده حتی اکون احب الیک من نفسک فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت احب الی من نفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر. ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تو بات نہیں بنے گی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھو. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے، الان یا عمر. پھر یہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی علم کے بارے میں، یہ خود ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور دودھ کو علم سے تشبیہ دینے میں بہت سی وجوہات ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا علم اور دودھ دونوں صلاحیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، دودھ جسم کی اور علم روح کی غذا ہے. تو اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی انتہائی منقبت اور فضیلت پائی جاتی ہے. پھر خواب کے بارے میں کہا گیا کہ ہر قسم کے خواب کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے، چاہے وہ انبیاء ہی کے خواب کیوں نہ ہو، ان میں بعض قابل تعبیر اور بعض حقیقت پر محمول کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں ذکر کردہ علم سے مراد اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات اور مسائل کی تدبیر کا علم ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے تو بہت زیادہ وہ قریب ہوتے تھے قرآن اور سنت سے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو زمانے خلافت تھا دراصل وہ 10 سال تھا تقریباً، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو صرف 2 سال خلافت کرنے کا موقع ملا جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کافی لمبا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات بھی بہت ہوئی، لہٰذا مسائل آتے گئے تو انہوں نے ان مسائل کا حل بھی لوگوں کو بتاتے چلے گئے۔ پھر دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس میں ہمیں ملتا ہے کہ بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی و علیہم خمس منہا ما یبلغ الصدی و منہا و ما یبلغ دون ذلک و مر عمر بن الخطاب و علیہ قمیص یجرہ قالوا ما زولت یا ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر قمیصیں تھیں، یعنی کرتے۔ بعض لوگوں کی قمیصیں صرف سینے تک تھیں اور بعض کی اس سے بڑی تھیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کی قمیص زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر دین کے ساتھ، یعنی دین ہے، یعنی اس سے مراد جو ان کے کرتے کی لمبائی تھی وہ دین تھا۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ دین پر خود اس قدر ثابت قدم تھے، دین پر اس قدر عمل پیرا تھے، اور دوسروں کو بھی وہ دین کی تعلیم و تربیت اور ترغیب جو دیا کرتے تھے، تو وہ اتنا زیادہ تھا ان کے اندر کہ وہ قمیص سے تشبیہ دی گئی کہ اتنا زیادہ ان کے اندر دین کا علم تھا اور دین سے ان کو رغبت اور نسبت اور محبت تھی یا اس پر عمل پیرا تھے کہ ان کی قمیص گھسٹ رہی تھی ان کے قد سے بھی زیادہ، جبکہ وہ کافی لمبے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا رعب اس قدر تھا، یعنی بہت زیادہ غیرت والے، بہت زیادہ رعب اور دبدبے والے تھے۔ ہر کوئی ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا، یعنی گورنمنٹ لیول پر۔ صحابہ اکرام کے پاس ان کے انفرادی نسخے تھے، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ اکرام آ کر ان کو اپنے اپنے لکھے ہوئے نسخے سناتے اور پھر گواہی دیتے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اس کو سنایا تھا ان کی زندگی میں۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو جھوٹ کہنے کی مجال نہیں تھی، اور لوگ ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتے تھے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنے سے لوگ ڈرتے تھے، اس قدر ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح سے ان سے دور بھاگتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی یہ امہات المومنین تھیں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں کہ ان کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی تھی۔ جب ان عورتوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے حجاب میں چلی گئیں، یعنی دوڑی دوڑی پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اندر داخل ہونے کی۔ وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب۔ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئیں، دوڑی دوڑی گئیں پردے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے، کہا کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، اس لیے کہ آپ تنخو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای حنیا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو، یعنی تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ایک حدیث سے الفاظ میں یوں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی ہے، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ شیطان اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا جس پر عمر بن خطاب چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مبنی پر حق اقدامات کی وجہ سے، یعنی اس قدر ان کے اندر حق گوئی تھی، اس قدر ان کے اندر ایمان کی مضبوطی تھی کہ شیطان ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، شیطان ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، جو ان کی فتح الباری ہے شرح صحیح البخاری، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اس میں صرف ذکر یہ ہے کہ شیطان کا راستہ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے الگ ہے، یعنی شیطان کے وسوسے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے تھے اور وہ شیطان کی وسوسہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے اور ہمیشہ خالص حق پر کاربند رہتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے، شیطان عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر واقعی بھاگ جاتا تھا۔ اور ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ بطور مثال، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ شیطانی راستہ چھوڑ کر ہمیشہ راہ حق پر چلتے تھے اور ہر شیطانی امر کے مخالف تھے، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر فضیلت دی تھی۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر اور طاقتور تھے، اور اس کے لیے ابقر کا لفظ آتا ہے ابقری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بغیر منڈیر کے ایک کنویں سے چرخے کے ذریعے سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ایک یا دو ڈول نکالے، ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہی ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کسی ایسے قوی شخص کو نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ عنہ جیسا عمل کرتا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے جانور سیراب کر کے باڑے میں بند کر دیے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ الابقری سردار کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس فرد کے لیے بھی کہا جاتا ہے جس سے زیادہ کوئی اور طاقتور نہ ہو۔ تو یہاں پر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اور آپ اتنے زیادہ طاقتور تھے اور اتنے زیادہ ارادے کے مضبوط تھے کہ آپ کے سامنے کسی کو کوئی غلط بات کہنے کی ہمت یا جرات نہیں ہوتی تھی۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کام اتنے بہترین طریقے سے ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا گیا، اسلام پھیلتا گیا اور کوئی غلط کام نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر کوئی انصاف کرتا تھا، ہر کوئی اس بات سے ڈرتا تھا کہ اس سے ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، اور جیسے ہی کوئی ظلم و زیادتی کرتا عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھ تاچھ کرتے، اور اس کو ڈر ہوتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دینے میں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مطلب یہ ہے، قاضی ایاز یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جملے میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں ان کی قوت کا بھی، کہ وہ بہت زیادہ طاقت والے قوت والے تھے۔ اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلافت کے دور میں ان کی حسن تدبیر ذہانت دراصل کھل کر سامنے آئی، اور مسلمانوں کی خیر خواہی پائے تکمیل کو پہنچی، کیونکہ ان کو دراصل فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ انہیں وہ اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے تھے، اور اسلام کی بات ہر طرف پھیلے، دین پر لوگ عمل پیرا ہوں، یہی ان کی خواہش تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں ان کو بشارت دی گئی۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، بینما انا نائم اذ رایتونی فی الجنت فاذا امراۃ تودعوا الى جانب قصر فقلت لمن هذا فقال لعمر ابن الخطاب فذكرت غيره عمر فوليت مدبرا۔ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا اور اچانک ایک عورت کو دیکھا، وہ ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اے عمر، مجھے پھر تیری غیرت یاد آئی تو میں پلٹ آیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بھلا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کس طرح کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث دوسری بھی ہے جو بخاری میں بھی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث تھی۔ تو دونوں روایت دراصل اس بات پر صراحت کرتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی، خوش قسمتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا جنت محل میں دیکھا، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب شخصیت اگر کوئی تھی اللہ کے رسول کو، تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی آخری تمام وہ رسومات ادا ہونے والی تھی, جن کو تدفین کیا جانے والا, دفن کیا جانے والا تھا. تو میں وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر سے راضی ہو یا ان کی مغفرت فرمائے. اور میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کہ میں اس کے بارے میں کہہ سکوں کہ ہاں ان یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے عمل کرنے والا ہے اور میں اس کو فالو کر سکوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ان دونوں ساتھیوں اور محبوبوں کو اس تیسرے ساتھی سے ملا دے گا, کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. یعنی ہر دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان دونوں ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. تو واللہ مجھے یقین تھا کہ یہاں پر ان دونوں ساتھیوں کے پاس عمر رضی اللہ عنہ ہی دفن ہوں گے, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھواتے رہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہاں پر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو ان کو دفن کیا جائے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی, لیکن میں نے اپنے آپ پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی اور پھر انہوں نے اجازت دے دی اور عمر رضی اللہ عنہ اس طرح سے اپنے ان دونوں محبوب ساتھیوں کے ساتھ وہیں دفن ہے. سبحان اللہ, کیا اعزاز, کیا درجات اور کیا مناقب اور کیا فضیلت ہے, کتنا بڑا آنر کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت, دنیا میں ان کا محل تک ان کو دکھا دیا گیا. سبحان اللہ, کیسی ان کی شخصیت ہوگی, کیسا ان کا رعب اور دبدبہ ہوگا, ان کا وہ ایمان کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کیوں اتنی ان کی یعنی جو ان علم جو تھا عمر رضی اللہ عنہ کا, وہ کوئی معمولی علم نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین کا جو لقب استعمال ہونا شروع ہوا, انہی نے مشورہ دیا تھا. پھر ہجری کیلنڈر کی جو ابتدا ہوئی اسلامی کیلنڈر کی اور جو ہجرت سے شروعات ہوئی, حالانکہ وہ لوگ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وہ سال شروع کر سکتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وہ سال شروع کر سکتے تھے اسلامی کیلنڈر, لیکن نہیں, انہوں نے ہجرت سے کیلنڈر کو شروع کیا. کیونکہ ہجرت دراصل ایک ایسا موڑ تھا, تاریخی موڑ, کہ جس نے کایا ہی پلٹ کر رکھ دی اور مسلمانوں کو پھر عروج حاصل ہونا شروع ہوا الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو ذہانت تھی, جو فقاہت تھی اور ان کے فضائل و مناقب, ان کا ایمان, ان کا علم, دین میں ان کی جو فضیلت تھی, وہ سب پر عیاں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں جو بہت ساری چیزیں رائج ہوئیں, انہوں نے عدالتیں قائم کی. قاضی شرح کے نام آپ نے سنا ہوگا, ان کو مقرر کرنے والے بھی عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی, کہ جیسے 20 رکعت تراوی کا ذکر ہے یا طلاق کا معاملہ ہے یا اور بھی ایسے معاملات ہیں, کہ یہ دراصل ایکچولی حالات جب بدلتے تھے تو اس طرح سے احکام بھی بدلتے تھے. یعنی فقہ میں انہوں نے بہت ساری چینجز کی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. انہوں نے شورائی نظام قائم کیا, جو چند صحابہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور کچھ اور صحابہ, انہوں نے ان کی ایک شورا کمیٹی بنائی کہ یہ اہم فیصلے کرتے وقت ان سے مشورہ لیا جائے گا. عدل اور مساوات ان کی بہت زیادہ مشہور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آزادی بھی دی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کاموں میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں ان کی احتیاط, اسی سے یہ حدیث کے علم میں پھر دراصل جرح و تعدیل. تو یہ جرح اور تعدیل کا جو علم ہے, یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہی شروعات ہوئی اس کی. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے جب ایک حدیث ان کے سامنے بیان کی, تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جو آپ مجھے بات بتا رہے ہیں یہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو ابو موسیٰ شری گھبرا گئے, فوراً پریشان ہو گئے, دوڑے دوڑے گئے صحابہ کرام کے پاس اور پھر پوچھا کہ کیا کوئی ہے جو میری اس حدیث کے دلیل میں کوئی گواہی دے سکتا ہو. تو اس میں سے ایک دو صحابہ اٹھے کہ ہاں میں گواہی دے سکتا ہوں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول نے بات فرمائی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بات گئی, انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ شری, یہ نہ خیال کرنا کہ مجھے آپ پر شک تھا, لیکن ہر کوئی حدیث بیان کرنے نہ لگ جائے, اس لیے میں نے یہ احتیاط مد نظر رکھی تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے کہ بس اٹھائی اور بات کہہ دی. سبحان اللہ آپ ان کی احتیاط دیکھیں, تو یہ ان کی دراصل ذہانت تھی, ان کا فہم اور بصیرت تھا. پھر اتنے زیادہ ایماندار تھے, اتنے زیادہ عدل اور انصاف والے تھے کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو کستوری, یعنی جو عطر ہوتا ہے وہ کستوری آئی کہیں سے, اب اس کو تول کر سب کو الگ الگ ڈیوائڈ کر کے دینا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کس کو یہ دیں تاکہ وہ تول کر سب کو الگ الگ دے سکے, یعنی ایک کام تھا یہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا, جو کہ ان کی بیوی اس وقت آتکا تھی, ان کا نام آتکا تھا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تول دو اور اس کے حصے کر دو اور اس کا وزن کر کے مجھے بتاؤ, میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی آتکا بنت زید بن عمرو بن نفیل, انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں, لائی میں وزن کیے دیتے ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. بیوی نے پوچھا کیوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تو اس کستوری اور امبر کو ہاتھ پر رکھے گی پھر تو اس طرح کرے گی. اور اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں کن پٹی پر رکھ کر اشارے سے وضاحت فرمائی, پھر فرمایا کہ تو یہ خوشبو اپنی گردن پر بھی مل لے گی, اس طرح تجھے دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ مل جائے گا. سوچیں ذرا کس قدر باریکی, یعنی ایک سب سے نمایاں مثال ہے یہ. سوچیں ذرا کہ بیوی کو وزن کرنے سے اس لیے منع کر دیا وہ کستوری کہ ہاتھوں میں اس کی خوشبو لگی رہ جائے گی اور وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے یا گردن یا کان کے کسی حصے پر وہ خوشبو مل لے گی تو ان کو زیادہ مل جائے گا. کتنی باریکی, ہم سوچتے ہیں کبھی اتنی باریکی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں کا ایلچی تحفے تحائف لے کر آیا اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو یہ سب تحفے انہوں نے اپنے پاس رکھے اور کہا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. سب اکٹھے ہو گئے, سب کو دو رکعت پڑھائی, پھر کہا اس معاملے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا تعلق میرے معاملات سے ہو اور اسے مشورہ کیے بغیر طے کر لیا جائے. مجھے مشورہ دو کہ یہ تحفہ جو ملکہ روم کی طرف سے آیا ہے اس کا کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اس تحفے کے بدلے میں دے دیا جائے جو انہوں نے ملکہ روم کو بھیجا تھا. چونکہ ملکہ روم ہماری ذمیاں نہیں ہے اور نہ ہی اس نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے, اس لیے آپ اسے بیت المال میں جمع نہیں کرا سکتے. کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی کچھ کپڑے بھیجا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ حاصل کر سکیں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن ایک طرف مسلمانوں کا سفیر اور دوسری طرف ان کا ایلچی تھا, مسلمانوں نے اس ملکہ کی اس کے گھر جا کر عزت کی, لہٰذا یہ مسلمانوں ہی کا حق ہے. پھر انہوں نے ملکہ روم کے وہ تحفے کو جو وہ ہار تھا بیت المال میں جمع کرا دیا اور ام کلثوم کو ان کے اخراجات کی مناسبت سے عطیہ دے دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کا معاملہ تھا. اسی بنا پر ان کے جو بہت سارے فیصلے تھے جو حکمت پر مبنی تھے کہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پھر موقع باقی نہ رہے کچھ کہنے کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں بہت زیادہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت ہوئی. سب سے زیادہ قرآن کی اشاعت کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی تدوین کا کام ہوا, یعنی قرآن کو کمپائل کیا گیا اور ایک جلد میں اس کو لایا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی کتابت کا کام ہوا کہ اس کو اس کے مختلف نسخے لکھے گئے اور قاری بھیجے گئے, پڑھائے گئے, قرآن کو پڑھایا گیا. لیکن سب سے زیادہ اشاعت, سب سے زیادہ حفظ اگر جس دور میں ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. انہوں نے اپنے دور میں ہر 20 گھر میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا. پھر ان کے جو عہدیداروں کو منتخب کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا اور ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ وہی گورنمنٹ کا عہدیدار بنے گا جس کو سب سے زیادہ قرآن حفظ ہوگا یا جس کو سب سے زیادہ قرآن میں فہم اور بصیرت حاصل ہوگی. اور اس کی بنا پر لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق اور شغف زیادہ بڑھتا چلا گیا, لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کرنے لگے. ملٹری میں, فوج میں وہی لوگ بھرتی کروائے جاتے تھے جن کو قرآن زیادہ حفظ ہوتا تھا, یعنی یہ چیز دیکھی جاتی تھی. تو سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ان کے دور میں قرآن سے شغف بڑھ گیا تھا. آپ دیکھیں کہ علم, یعنی یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور یہ جو علم آپ کو ملا تھا ایکچولی وہ نبوت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہی کا نتیجہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی تھی اور آپ کے اندر جو حکمت بھری باتیں تھی اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دی گئی, یعنی جو فہم و فراست تھی. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ علم انسان کو واقعی میں بلندی عطا فرماتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے سے یہ چیز حاصل تھی، یعنی ان کے اندر ان کی جو صالحیت تھی، ان کی فطرت میں جو سادگی تھی وہ اسلام میں کام آئی الحمدللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں جو تم میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہی ثابت ہوں گے. ان یہ صحابہ کرام اچانک بالکل چینج نہیں ہو گئے تھے، ان کی فطرت میں تھی یہ سادگی، یہ اچھائیاں ان کے اندر پہلے سے موجود تھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ویسے ہی تھے، نرم مزاج. عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی تھے پہلے سے، حق گو، صاف گو، لاگ لپیٹ میں وہ بات نہیں کرتے تھے لاگ لپیٹ کر کے. اور اس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی وہ شراب نہیں پیتے تھے، پہلے سے بہت شرمیلے تھے. تو یہ فطرت میں تھی صحابہ کرام کی خوبیاں، لیکن اسلام نے اس کو مزید نکھار دیا الحمدللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو علم تھا، رعب اور دبدبہ، ان کا فہم، ان کی بصیرت، ان کا شعور، ان کی ذہانت، یہ سب دراصل یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی کہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. تو جب اس کی تعبیر صحابہ نے پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا، یہ علم ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان اسی طرح سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم ان صحابہ کرام جیسا درجہ تو نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں سکھاتے تھے. ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کم از کم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی کچھ درجے تک یا کچھ حد تک ان درجات کو پانے والے بنے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یا علم والوں کے لیے رکھے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسا کر سکیں یا ہم ایسا علم حاصل کر سکیں انشاءاللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. اگر ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں تو بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج نہ ہمیں علم سے وہ شغف ہے، نہ کتابوں سے وہ دلچسپی ہے، نہ حصول علم کے لیے، خصوصاً دین کے علم کے حصول کے لیے تو ہم نہ کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ کوئی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ وقت دینا چاہتے ہیں. ایک عربی کا بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ علم والے باران رحمت ہیں، جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے. اور اسی بنا پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ابو درد رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ علم ایک چشمہ ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اس سے اپنے لیے نالیاں نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی علم ایسا ہے جس کا اظہار نہیں ہوتا تو ایسا خزانہ ہے جو زمین میں دفن کیا ہوا ہے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. عالم دین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے راستے میں لوگوں کو چراغ دکھاتا ہو کہ لوگ اس کی روشنی میں چلیں اور اس کو دل سے دعائیں دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، شکوہ، اور پھر جواب شکوہ بھی خود لکھا تھا. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایکچولی اس میں شکایت کی گئی تھی کہ آج مسلمانوں پر یہ مصیبتیں مشکلات کیوں ہیں، تو جواب میں کیا بات آئی تھی کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور وہ اس میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو بے وفا کہا جاتا ہے، پھر فریاد کرتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو کہتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں پر مصیبتیں مشکلات جو نازل ہو رہی ہیں، تو تم ذرا اپنے آبا اور اجداد کا حال تو جانو، تم تھوڑا سا ان کا احوال تو پڑھو، تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ جو تمہارے اسلاف تھے، جو تمہارے محدثین تھے، تابعین، تبع تابعین تھے، جو صالح لوگ گزرے ہیں، ان کا کیا کردار تھا، کیا عمل تھا، کیا جذبہ تھا. تم تو آج تناسنی کا شکار ہو، بے راہ رو ہو گئے ہو. گلیوں کے نکڑوں پر آج مسلمان نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے، جمع غفیر. اور پھر رمضان میں تو آپ دیکھیں کہ جیسے لگتا ہے مسلمانوں کے پاس وقت ہی وقت ہے، جبکہ وہ قرآن سے فہم حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو دو دو افطار ہوتے ہیں، ایک گھر پر افطار کر کے جاتے ہیں اور رات میں تراویح کے بعد وہاں پر دکانیں لگتی ہیں مسلمانوں کی، چکن فرائی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آج مسلمانوں کا وہ جذبہ، وہ عمل ہی نہیں رہا جو ہمارے آبا اور اجداد کا تھا. ہمارے جو آبا اور اجداد گزرے ان کے اوپر رحمتیں تھیں تو کس وجہ سے تھیں؟ اور وہ خود ہی جواب دیتے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہاں پر ان اشعار کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنے بزرگوں کے علمی کارناموں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. نہ ان کے جیسی ہمارے اندر علم کی طلب ہے، نہ تڑپ ہے، نہ وہ جذبہ ہے کہ ہم علم کو مزید اور آگے پھیلائیں، بڑھائیں، اشاعت کریں علم کی، وہ کوشش بھی نہیں ہے، نہ وہ حوصلہ ہے ہمارے اندر. ہم تو بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار ہے کہ ہاں کہیں سے کوئی معجزہ ہو اور مسلمانوں کی مدد ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ خون جگر چاہیے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. سنا غالب نے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز کو اپنے لیے اتنا حرز جاں بنا لیا جائے، یعنی کسی بھی مقصد کی لگن ایسی ہو کہ تمہارے آنکھ سے ظاہر ہونے لگے، جب تک کہ آنکھ سے لہو نہیں ٹپک جاتا، یعنی اپنی آخری کوشش، آخری حد تک اس کے لیے ہم کو مر مٹ جانا چاہیے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ سے عروج پر آئیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں علم کی راہ پر چلنا ہوگا، علم کے راستے پر چلنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، علم پھیلانا ہوگا، علم اور بس علم اور علم ہی. اور جب علم آئے گا تو اللہ نے چاہا تو دیکھیں ضرور عمل بھی آئے گا انشاءاللہ ضرور. تو وہ عالی مرتبہ لوگ جو کام کر گئے، اللہ کرے کہ وہ جذبات آج ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، وہ روشن راہ جس پر وہ لوگ چلتے رہے اور اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے راستے روشن کر گئے، اللہ کرے کہ وہ چراغ ہم بھی جلانے والے ہوں. علم کی اشاعت کا یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ کام کرتے چلے جائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا اجر ملتا رہے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.